بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة تاب من بعده وأصلح ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہیے، سلام علیکم، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تم میں جو بھی عذرو جہالت برائی کرے گا اور اس کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ انعام کی آیت 54 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں، رپورٹ اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام گھر اور گھرانہ پیش کیا جائے گا، اور انداز جہاں ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی عباس سید۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج پاکستان بھر میں کرسمس کے ساتھ ہی بانی پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے فیصلے پر عمل کرے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے سافر بحری جہاز کی بگڑتی صورتحال پر اقوام متحدہ کی لاپرواہی پر کڑی تنقید کی ہے۔ اور برطانیہ اور یورپی یونین کے سیاسی رہنماؤں اور اعلی عہدیداروں نے پوسٹ بریگزٹ معاہدے کے بارے میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ آج پاکستان بھر میں کرسمس کے ساتھ ہی بانی پاکستان محمد علی جناح کے یوم پیدائش عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ بانی پاکستان کے یوم پیدائش کی مناسبت سے کراچی میں مزار قائد پر ایک پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں صوبے سندھ کے اعلی حکام اور سیاستدانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بانی پاکستان محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب بھی منعقد ہوئی۔ اسی مناسبت سے ایک تقریب صوبہ بلوچستان کے علاقے زیارت میں قائد اعظم ریزیڈنسی میں بھی منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس تقریب میں صوبائی وزراء اور سیاسی اور قبائلی عمائدین نے بھی شرکت کی۔ بانی پاکستان کے یوم ولادت کی مناسبت سے پورے پاکستان میں سرکاری اور غیر سرکاری تقریبات منعقد ہوئیں۔ اس مناسبت سے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کے چاروں صوبوں کے اعلی عہدیداروں اور مختلف سیاسی رہنماؤں نے پیغامات جاری کر کے قائد اعظم کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے عزم کا اعلان کیا۔ دہلی کی سرحدوں پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کے دھرنے کو ایک مہینہ پورا ہو گیا۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے لاکھوں کسان ایک مہینے سے دہلی کی سرحد پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاجی دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران حکومت اور کسان تنظیموں کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پائے، جو بے نتیجہ رہے. دوسری طرف حکومت ان قوانین میں اصلاحات کا وعدہ کر رہی ہے لیکن ان کو منسوخ کرنے کے لیے تیار نہیں. دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ دہلی کی مختلف سرحدوں پر پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ سمیت مختلف ریاستوں کے کسانوں نے سردی میں شدت کے باوجود اپنا احتجاجی دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے. کسانوں نے جمعے کو کرسمس کا تہوار بھی دھرنے کی حالت میں ہی منایا. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ کسانوں نے سردی سے بچنے کے لیے جگہ جگہ الاؤ کا بھی انتظام کر رکھا ہے، جبکہ گوردوارا کمیٹی نے پانی گرم کرنے کے لیے دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے لیے دیسی گیزر کا بھی انتظام کیا ہے جو لکڑی اور کوڑے کرکٹ سے کام کرتے ہیں. کسانوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ ان کی تحریک اب عوامی تحریک بن چکی ہے اور تینوں کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک جاری رہے گی. کانگریس، عام آدمی پارٹی، سماجوادی پارٹی، بہوجن سماج پارٹی اور بائیں بازو کی جماعتوں سمیت حزب اختلاف کی سبھی پارٹیوں نے کسانوں کے مطالبات کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کانگریس پارٹی نے جمعرات کو دہلی میں کسانوں کی حمایت میں ایک احتجاجی مارچ بھی کیا تھا، جس کے دوران کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی بہت سے کانگریسی کارکنوں کے ساتھ گرفتار کر لی گئی تھی لیکن بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا. دوسری جانب مرکزی حکومت نے کانگریس پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں پر کسانوں کو ورگلانے اور گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کسانوں کے سبھی مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہے. حکومت نے اسی کے ساتھ ماضی کی کانگریسی حکومتوں پر کسانوں کے مفاد کے خلاف کام کرنے کا الزام بھی لگایا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ تینوں زرعی قوانین کسانوں کے فائدے میں ہیں لیکن کسان حزب اختلاف کے ورگلانے پر یہ تحریک چلا رہے ہیں. سبھی کسان رہنماؤں نے حکومت کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ تحریک ہر طرح کے سیاسی محرکات سے پاک ہے. کسان رہنماؤں نے حکومت کا یہ دعویٰ بھی مسترد کیا ہے کہ تینوں زرعی قوانین کسانوں کے فائدے میں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنا اچھا اور برا اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اتنے باشعور ہیں کہ کسی کے گمراہ کرنے، بہکانے پر اور ورگلانے میں غلط اقدام نہیں کریں گے. یاد رہے، دہلی کی سرحدوں پر ایک مہینے سے دھرنے پر بیٹھے کسانوں اور ان کے رہنماؤں نے حزب اختلاف کی سبھی پارٹیوں کو اپنے دھرنے سے دور رکھا ہے. ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی پارٹی اور سیاسی جماعت اپنے طور پر کسان مخالف قوانین کے خلاف مظاہرے اور تحریک چلا سکتی ہے لیکن کسانوں کے دھرنے میں سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں کو شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے. ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین میں دو دن کے اضافے کے بعد جمعے کو ایک بار پھر کمی دیکھی گئی ہے. ہندوستانی ذرائع کے مطابق 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 23,068 مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,01,00,000 سے تجاوز کر گئی. اس دوران کرونا کے 24,661 مریض مکمل طور پر شفا یاب ہوئے، جس کے بعد ہندوستان میں کرونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 97,17,000 سے تجاوز کر گئی. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 336 نئی اموات ریکارڈ کی گئیں، جس کے بعد کرونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,47,092 ہو گئی. ہندوستانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 2,81,000 رہ گئی ہے. ہندوستان میں کرونا سے اموات کی شرح 1.45%، زیر علاج مریضوں کی شرح 2.81% اور شفا یابی کی شرح 95.77% بتائی گئی ہے. ادھر پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے. پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,152 نئے مریضوں اور 85 نئی اموات کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق ان میں سے 77 اموات اسپتالوں میں اور 8 گھروں میں ہوئیں. اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,67,222 ہو چکی ہے، جن میں سے 9,753 افراد انتقال کر چکے ہیں. پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 38,511 ہے، جن میں سے 2,382 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. پاکستان میں اب تک 4,18,958 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں. عراق کی الفتح الائنس کے سربراہ نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کیے جانے کے فیصلے پر عمل کرے. عراق کے الاتجا ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق الفتح الائنس کے سربراہ ہادی عامری نے کہا ہے کہ عراق سے امریکی فوجیوں کا انخلا ملک کے اقتدار اعلیٰ اور ایک ایسی منصفانہ حکومت کے قیام کے مفاد میں ہے جو عراقی شہریوں کی خدمت اور اپنے تمام فرائض پر عمل کر سکے. یاد رہے کہ رواں برس 3 جنوری کو امریکی دہشت گرد فوجیوں نے اپنے ملک کے صدر ٹرمپ کے براہ راست حکم سے ایران کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی مہندس کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ جنرل قاسم سلیمانی عراقی حکومت کی سرکاری دعوت پر اس ملک کے دارالحکومت بغداد پہنچے تھے اور وہ حکومت عراق کے مہمان تھے۔ اس واقعے کے بعد عراق کی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر کے حکومت سے عراق سے امریکی فوجیوں کو نکال باہر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یمن کے عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے سافر نامی بحری جہاز کی بگڑتی حالت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی لاپرواہی پر کڑی تنقید کی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے ٹویٹ کیا ہے کہ سافر بحری جہاز کی حفاظت اور تعمیر و مرمت کے سلسلے میں اقوام متحدہ کا کردار اس کی لاتعلقی اور لاپرواہی کا ترجمان ہے جو اس عالمی ادارے کے شایان شان نہیں ہے۔ اس ترجمان کا کہنا ہے کہ سنا نے اس سلسلے میں معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور وہ اقوام متحدہ کی جانب سے دستخط کیے جانے کا منتظر ہے تاکہ سافر بحری آئل ٹینکر کے تحفظ اور اس کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس بحری جہاز کی بگڑتی صورتحال بڑے خطرات کی حامل ہے جس کے نتائج کی پوری ذمہ داری اقوام متحدہ پر ہوگی۔ واضح ہے سافر بحری آئل ٹینکر گزشتہ 4 برسوں سے الحدیدہ میں راس عیسیٰ بندرگاہ پر لنگر انداز ہے جس میں 10 لاکھ سے زائد معرب کا لائٹ آئل بھی موجود ہے اور گزشتہ 4 برس کے دوران اس بحری جہاز کی تعمیر و مرمت کا کوئی کام انجام نہیں پایا ہے۔ برطانیہ اور یورپی یونین کے سیاسی رہنماؤں اور اعلی عہدیداروں نے پوسٹ بریگزٹ معاہدے کے بارے میں ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ آئرلینڈ کے وزیر اعظم مائیکل مارٹن نے کہا کہ موجودہ بریگزٹ ان کے ملک کے لیے اگرچہ اچھا نہیں ہے، تاہم اسے کم ترین نقصان کا حامل بریگزٹ کہا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ بریگزٹ بغیر معاہدے کے برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے۔ برطانیہ کی حزب اختلاف کی جماعت لیبر پارٹی کے سربراہ کیئر اسٹارمر نے پوسٹ بریگزٹ معاہدے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جس کا حکومت نے وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کمزور معاہدہ اور اس میں ملکی پیداوار، مالیاتی خدمات اور ملازمین کے حقوق کو چندان تحفظ فراہم نہیں کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی فرسٹ منسٹر نکولا اسٹرجن نے باضابطہ بیان جاری کیا جس میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا گیا کہ کرونا کے پھیلاؤ اور اقتصادی جمود کے دور میں اسکاٹ لینڈ کو یورپی یونین سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اب ہم یورپی یونین کی رکنیت کے فوائد سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ فرانس کے صدر میکرون نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ ہونے والا پوسٹ بریگزٹ معاہدہ ہمارے شہریوں، ماہی گیروں اور صنعتکاروں کے لیے حیاتی اہمیت کا حامل ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم نے واضح کہا ہے کہ برطانیہ اور یورپی یونین کے درمیان پوسٹ بریگزٹ سمجھوتے کے باوجود جبل الطارق اور اسپین کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت اور سامان کی ترسیل سے متعلق مذاکرات جاری رہیں گے۔ سامن، پاکستان اور سیونی حکومت کے تعلقات کی برقراری کے مہم کے حوالے سے ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان کے مرکزی صدر عارف حسین سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائے۔
عارف صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی نوعیت آگے چل کر کیا ہو سکتی ہے، جبکہ سعودی عرب یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس کی سیکورٹی کو اسرائیل جو ہے یقینی بنا سکتا ہے؟
اس حوالے سے، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات ہیں اور پاکستان مشکل حالات میں سعودی عرب کو سپورٹ کیا، اور وہیں پر سعودی عرب نے بھی پاکستان کے مشکل حالات کے اندر فائنینشیل اور دیگر صورتحال میں سپورٹ کیا ہے۔ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ اس لیے نہیں ہے، وہ اچھے فرینڈلی ریلیشنز رہے ہیں ہمیشہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بیسک آئیڈیولوجی پر اس پر کمپرومائز کریں۔ ہم پاکستان، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اسلامک آئیڈیولوجی کی بنیاد پر آزاد کیا گیا ہے پاکستان کو، اور ہم پاکستان کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان چاہتے ہیں، اور ہم پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کے سے ایلیمنٹ انڈوس یا کوئی پریشر نہیں ڈیولپ کر سکتا۔ اس وقت جو کرنٹ سینیریو ہے اسرائیل کو لے کے، تو پاکستان کے اوپر نو ڈاؤٹ ایک پریشر ضرور ہے، بہت سارا مطلب ایڈز کی شکل میں اور دیگر طریقے سے وہ فورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ اس لیے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کے جو کمیونٹی ہے، پاکستان کے اندر بسنے والا ہر جو مسلمان ہے، وہ شعوری طور پر یہ تسلیم کر چکا ہے کہ یہ جو فلسطین کاز ہے وہ عالم اسلام کوز ہے، اور ایک مسلمان کے فریضہ ہے کہ ہم اس فلسطین کوز کے لیے سٹینڈ لیں۔ اسی طرح پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا بھی ایک کلیئر سٹانس اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. تو پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو اجتماعی جو فضا ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ وہ اسی چیز سٹانس ہے کہ ہم فلسطین اور کشمیر کا اس اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہاں سعودی عرب کس بنیاد پر ابھی حالات خرابی کی طرف بھی گئی ہے اور عمران خان اور ان کی حکومت نے ایک واضح کلیئر سٹانس دیا ہوا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اور سعودی عرب کو بھی کہ ہم کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. ہاں اس میں پاکستانی برداشت کر سکتے ہیں, پاکستانی فائنینشیل کرائسس کو برداشت کر سکتے ہیں, پاکستانی ہر قسم کی مصیبت جھیل سکتے ہیں, لیکن اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہماری حکومت کو بھی پتا ہے, ہمارے عالمی اداروں کو بھی پتا ہے, افواج پاکستان کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. الحمدللہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیکورٹی ادارے ہوں یا سول ادارے ہوں سب ایک ہی پیج کے اوپر اسرائیل کو لے کر, ان کے درمیان کوئی ڈویژن نہیں ہے, چاہے وہ فوج ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی ہو, چاہے وہ پولیٹیکل سیٹ اپس ہوں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں. البتہ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کے خلاف, ایسے حالات کے اندر حکومت بھی کوئی بھی اس طرح کی غلطی نہیں کرے گی کہ وہ ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کریں.
اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے, پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی عباس سید, اور اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. کرسمس کی شام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے اور شکاگو کی عدالت نے بھی ان کی اپیل خارج کر دی ہے. امریکہ کی ایک اپیل کورٹ نے ریاست ونسکانسن میں حالیہ صدارتی انتخابات کے نتائج تبدیل کرنے سے متعلق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل مسترد کر دی ہے. شکاگو کی ساتویں سرکٹ اپیل کورٹ کے تین رکنی بینچ نے متفقہ طور پر ملواکی کے اسسٹنٹ اٹارنی بریٹ لوڈنگ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے صدر ٹرمپ کی اپیل خارج کر دی. دلچسپ بات یہ ہے کہ مذکورہ عدالت کے تینوں جج ریپبلکن حکومت کے منتخب کردہ بتائے جاتے ہیں. 30 نومبر کو ریاست وسکانسن نے باضابطہ طور پر حالیہ صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی سرٹیفکیٹ جاری کیا تھا, اور 14 دسمبر کو سپریم کورٹ کے ریاستی بینچ نے بھی جو بائیڈن کی کامیابی سے متعلق الیکٹورل کالج کے فیصلے کی توثیق کر دی تھی. دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں انتخابات میں دھاندلی کے دعووں کا اعادہ کرتے ہوئے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے دیگر اراکین نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے. ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ مچ میکنل سمیت کم سے کم 8 سینیٹروں کو نجات دلائی اور انہیں جعلی انتخابات میں ہار سے بچا لیا ہے, لیکن تقریباً سبھی نے قدم پیچھے ہٹا لیے ہیں اور شریر دھوکہ باز دشمن یعنی انتہا پسند ڈیموکریٹ کے خلاف ان کی جنگ میں تماشائی بنے ہوئے ہیں. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا. یاد رہے کہ سینٹ میں ریپبلکن دھڑے کے سربراہ مچ میکنل نے 14 دسمبر کو الیکٹورل کالج میں ہونے والی رائے شماری کے محض چند گھنٹے کے بعد ہی جس جو بائیڈن نے جو کامیابی حاصل کی تھی انہیں ملک کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی تھی. ان کے اس اقدام پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ابھی ہار تسلیم کرنا جلدی ہوگا. امریکہ میں صدارتی انتخابات 3 نومبر کو کرائے گئے تھے, جس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رقیب جو بائیڈن 306 الیکٹورل ووٹ حاصل کر کے ملک کے صدر منتخب ہو گئے ہیں, جبکہ ٹرمپ کو صرف 232 ووٹ ملے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاحال اپنی شکست تسلیم نہیں کیا. انہوں نے انتخابات میں دھاندلیوں کے دعوے کرتے ہوئے کئی ریاستوں میں نتائج منسوخ کرانے کی غرض سے عدالتوں سے رجوع کیا ہے, تاہم اب تک ان کی سبھی انتخاباتی عذرداریاں مسترد کی جا چکی ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام 5 دے 10 جمادی الاول اور 25 دسمبر کو ماضی میں رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے.
یادوں
25 دسمبر کو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں واقع علاقے بیت لحم میں ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت مریم تھیں۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا۔ انہوں نے گہوارے میں ہی بات کرنی شروع کر دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں غریبوں اور لاچاروں پر خصوصی توجہ دی اور ان کی مدد کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حکمت تواضع اور انکساری سے نکھرتی ہے، نہ کہ تکبر سے۔ جیسے ہموار اور صاف زمین میں فصل اگتی ہے، نہ کہ پہاڑ پر۔ دس جمعید الاول سن 380 ہجری قمری کو مشہور ایرانی منجم اور ریاضی داں ابو جعفر بن ایوب طبری کا انتقال ہوا۔ اس معروف منجم کی شش فصل کے عنوان سے فارسی زبان میں ایک بڑی کتاب اب بھی موجود ہے، جو علم نجوم اور فلکیات کے متعدد سوال و جواب پر مشتمل ہے۔ پچیس دسمبر سن 1642 عیسوی کو برطانوی ماہر طبیعیات اور دنیا کے ایک ممتاز سائنسداں آئزک نیوٹن پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنا بچپن باپ کے انتقال کی وجہ سے غم کے سائے میں گزارا۔ نیوٹن نے 24 سال کی عمر میں طبیعیات کے بنیادی اصول و قوانین کو مرتب کرنے میں کامیابی حاصل کی اور اجرام فلکی میں انہیں استعمال بھی کیا۔ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ریاضیات، طبیعیات اور فلسفے میں تعلیم حاصل کی اور انہی شعبوں میں تحقیقات انجام دیں۔ نیوٹن نے کشش ثقل کا قانون بھی دریافت کیا۔ نیوٹن کو ریاضیات کے اصولوں کا ایک بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی اہم ترین کتاب ریاضیات کے طبیعی اصول ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے حرکت کے تین قوانین کی تشریح کی ہے۔ 20 مارچ سن 1727 کو آئزک نیوٹن کا انتقال ہو گیا اور ویسٹ منسٹر کے گرجا گھر میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ پچیس دسمبر سن 1876 عیسوی کو بانی پاکستان محمد علی جنہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ انگلستان چلے گئے، جہاں سن 1896 میں بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس لوٹنے کے بعد وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ اور سن 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے۔ محمد علی جنہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا۔ کچھ عرصے تک کانگریس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے رکن بھی رہے۔ پھر کانگریس کی پالیسیوں سے اختلاف کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہہ کر برصغیر کے مسلمانوں کو مسلم لیگ کے پرچم تلے جمع کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ سن 1937 میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ سن 1940 میں ان کی صدارت میں لاہور کے اجلاس میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی اور طویل جد و جہد کے بعد بالآخر سن 1947 میں دنیا کے نقشے پر ایک نئے اسلامی ملک پاکستان کا اضافہ ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ اس کے پہلے گورنر جنرل بنے اور ان کو قائد اعظم کا لقب دیا گیا۔ 11 ستمبر سن 1948 کو انہوں نے وفات پائی۔ پانچ دے سن 1357 ہجری شمسی کو تہران کی پولی ٹیکنیکل یونیورسٹی کے استاد کامران نجات اللہی کو شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے شہید کر دیا۔ ایران کے مسلمان اور مجاہد عوام کی حق پسندانہ جد و جہد کو کچلنے اور شاہ کی حکومت کے فوجی اہلکاروں کے تشدد آمیز رویے پر احتجاج کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ نے تہران میں وزارت ثقافت و تعلیم کی ایک عمارت میں دھرنا دیا۔ اس دھرنے کے بعد شاہ کی حکومت کے ایجنٹوں نے اساتذہ کی ہڑتال کو ختم کرانے کے لیے ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں استاد نجات اللہی شہید ہو گئے۔ پچیس دسمبر سن 1979 عیسوی کو سہونی حکومت کی جاسوسی تنظیم موساد کے جاسوسوں نے 3 اعلی فلسطینی حکام کو شہید کر دیا۔ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سیکورٹی سربراہ علی حسن سلامہ کو بیروت میں، پی ایل او کے سیاسی دفتر کے رکن سمیر طوفان کو قبرص میں، اور کویت میں پی ایل او کے نمائندے علی ناصر یاسین کو شہید کیا گیا۔ موساد تنظیم قتل کے ان بے رحمانہ واقعات سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان سے یہ امر سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ صہیونی حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں قتل جیسے گھناونے جرائم کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتی ہے۔ پانچ دے سن 1382 ہجری شمسی کو ایران کے شہر بم میں خوفناک زلزلہ آیا۔ رکٹر اسکیل پر اس زلزلے کی شدت 6.8 تھی۔ اس زلزلے سے بم شہر تباہ ہو گیا اور 40,000 سے زیادہ افراد لقمے اجل بن گئے، جبکہ دسیوں ہزار افراد زخمی اور بے گھر ہو گئے۔ زلزلے کے فوراً بعد ایرانی حکومت اور عوام نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں، لیکن زلزلے سے اس قدر تباہی پھیلی تھی کہ بعض بین الاقوامی اداروں اور ملکوں نے نہ صرف امدادی سامان بھیجا بلکہ متاثرین کی مدد کے لیے امدادی ٹیمیں بھی روانہ کیں۔ اس خوفناک زلزلے سے نہ صرف جانی و مالی نقصان ہوا بلکہ تاریخی قلعہ بم بھی تباہ ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، ہمیں اپنا شعور ذات ان کے در سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روضائے اطہر سے ملتا ہے۔ بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، بظاہر فاصلے ہوں دوریاں ہوں لاکھ پردے ہوں، مگر ان سے تا تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، مگر ان سے تعلق روح کو اندر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، خزف دست مبارک میں پہنچ کر حمد پڑھتے ہیں، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، جواب لا الہ آپ کو پتھر سے ملتا ہے، یقین دل کو خیال روزائے اطہر سے ملتا ہے، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، اصول زندگی اس نے سکھائے اہل عالم کو، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، سرور آگہی کونین کے سرور سے ملتا ہے، یقین دل۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے جشن ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاکیزہ و مقدس وجود پر خوشی و غم کی ملتی جلتی کیفیت احاطہ کی ہوئی تھی۔ اس سے قبل تک ایسا احساس ان میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کے آغوش میں ایک ایسا بچہ تھا کہ جو نور کی مانند چمک رہا تھا، اور وہ اس بچے کو گود میں لیے ایسے لوگوں کے درمیان جا رہی تھیں کہ جو ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن مریم علیہ السلام کی پاکیزہ اور معصومانہ نظریں اس بچے کے مستقبل پر تھیں، اور ان کے کاندھوں پر عائد ذمہ داریاں ان کو مزید استوار اور محکم کر رہی تھیں۔ لوگوں نے مریم کے آغوش میں بچہ دیکھ کر بلند آواز سے کہنا شروع کیا، اے مریم، تم نے بہت عجیب اور برا کام انجام دیا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا انسان تھا اور نہ ہی تمہاری ماں بدکار عورت تھی۔ مریم کی جو پاکیزگی و خالص بندگی کا پیکر تھیں، زبان سے کچھ کہے بغیر اس بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں کہ جو جھولے میں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری عفت و پاک دامنی پر تمہیں شک ہے تو اس بچے سے پوچھ لو جو جھولے میں ہے۔ ان لوگوں نے مریم کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ہم کیسے اس بچے سے کلام کریں جو جھولے میں ہے؟ اچانک بچے نے اذن خدا سے اپنی زبان کھول دی اور کہا، میں عیسیٰ خدا کا بندہ ہوں، اس نے ہمیں آسمانی کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے سرچشمے خیر و برکت ٹھہرایا ہے، اور جب تک میں جیوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت فرمائی ہے، اور مجھے ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ مجھے سرکش
اور بدبخت نہیں بنایا ہے۔ مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سامعین، نئے اسی سال 2021 کا آغاز ہونے والا ہے۔ دنیا کے گوشہ و کنار میں بسنے والے بہت سے عیسائی کرسمس کا جشن مناتے ہیں اور نئے اسی سال کی مناسبت سے مختلف آداب و رسوم بجا لاتے ہیں۔ البتہ کرونا کے حالات میں اس جشن میں کمی آئی ہے اور سب کی یہی آرزو ہے کہ وائرس جلد از جلد دنیا سے ختم ہو اور آئندہ برسوں میں ساری عیدوں اور جشنوں میں دنیا کے لوگ کسی اسٹریس اور تشویش کے بغیر خوشی و شادمانی کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوں۔ انجیلوں کے اقوال میں میلاد حضرت مسیح علیہ السلام 25 دسمبر کو اور کرسمس سے چند روز پہلے ہے۔ عیسائی قوم حضرت مسیح علیہ السلام کا جشن منانے کے لیے کلیساؤں کا رخ کرتی ہے۔ بعض سڑکوں اور گلیوں میں مذہبی اور شکرانے کے نغمے گاتے اور بجاتے ہیں۔ خدا کے یہ عظیم پیغمبر نہ صرف یہ کہ با اعجاز الہی عجیب خلقت کے حامل ہیں اور بغیر باپ کے اور ایک پاک دامن ماں کے شکم سے وجود میں آئے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اعجاز الہی سے سرشار تھی، کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بہت خوبصورتی سے ہوا ہے۔ آسمانی کتاب قرآن نے بہت واضح انداز میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے مخصوص نکات کو بیان کیا ہے، اور حضرت عیسیٰ اور ان کی عظمت و کمالات کی حامل ماں کا ذکر بہترین انداز میں کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دنیا کی چار عظیم خواتین میں سے ایک ہیں۔ ان کے والد عمران اور ان کی ماں ایک انتہائی نیک خاتون اور خدا پر ایمان رکھتی تھیں، جن کا نام حنہ تھا۔ قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں مریم کی مادر گرامی کی نظر اور جناب مریم کی ولادت اور ان کے بڑے ہونے کے بارے میں دلچسپ اور دلنشین نکات بیان کیے ہیں۔ مریم کی ماں حمل کے وقت یہ نظر کرتی ہیں کہ اگر ان کے یہاں بیٹا ہوا تو اس کو بچپن سے ہی خدا کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ سورہ آل عمران کی آیت 35 میں ارشاد ہو رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب عمران علیہ السلام کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار، میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیا ہے، اب تو قبول فرما لے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے۔ جب مریم کی ماں نے بچی کو جنا تو معلوم ہوا کہ وہ تو بیٹی ہے، تو ان پر غم و اندوہ طاری ہو گیا کہ شاید وہ اپنی نظر ادا نہیں کر سکیں گی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم یعنی معبد کی خدمت گزار رکھا، تاکہ ان کو عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ سورہ آل عمران کی آیت 36 میں حضرت مریم کی ماں کے بارے میں اس طرح سے ذکر ہو رہا ہے، اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا، پروردگار، یہ تو لڑکی ہے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس وقت کاہنوں نے مریم کی کفالت کے بارے میں آپس میں گفتگو کی اور ان کے درمیان نزاع ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن اندازی کی اور قرآن جناب زکریا علیہ السلام کے نام نکلا۔ سورہ آل عمران کی آیت 44 میں ارشاد ہو رہا ہے، پیغمبر، یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کر رہے ہیں، اور آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ جو تقوی و پرہیزگاری میں سب سے افضل و برتر تھے اور لوگوں کو تقوی و سعادت کی جانب رہنمائی کرتے تھے، جناب مریم کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ مریم سلام اللہ علیہا عبادت گاہ میں خدمت گزاری میں مشغول تھیں، یہاں تک کہ آپ سن بلوغ کو پہنچ گئیں۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے جناب مریم کے لیے معبد میں ایک جگہ بنائی، تاکہ مریم دوسروں کی نگاہوں سے دور رہ کر اس جگہ پر عبادت خدا میں مشغول رہیں، اور زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی وہاں داخل نہیں ہوتا تھا۔ مریم سلام اللہ علیہ عبادت گاہ میں اتنا زیادہ اپنے پروردگار سے مناجات اور راز و نیاز میں غرق رہتی تھیں کہ ان کے لیے مائدہ آسمانی نازل ہوتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت مریم کے لیے سردیوں میں گرمیوں کے میوہ جات اور گرمیوں میں سردیوں کے میوہ جات فراہم تھے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 37 میں ذکر ہوتا ہے، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا، اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کر دیتا ہے۔ یہ مکرمہ و معظمہ بہشتی غذائیں تناول کرتی تھیں تاکہ دنیا والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا پاکیزہ و بلند مرتبہ فرزند عطا کریں۔ خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت مریم کا ذکر عظمت و منزلت کے ساتھ کر رہا ہے، اور نہ صرف عورتوں سے بلکہ تمام مومنین سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ حضرت مریم کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ سورہ تحریم کی آیت 12 میں ارشاد ہوتا ہے، اور مریم بنت عمران علیہ السلام کی مثال کہ جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے ہے۔ قرآن کریم بہت خوبصورتی سے حضرت مریم کا تعارف کراتے ہوئے ان کی عفت و پاکیزگی اور طہارت کا اعلان کر رہا ہے، اور ان کے فرزند کو نبی خدا اور مبشر اور عظیم ہادی بتا رہا ہے، اور یہی امر باعث بنا ہے کہ نہ صرف عیسائی بلکہ مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کے احترام کے قائل ہیں، اور یہ دونوں الہی شخصیات بہت سی جہتوں سے مسلمانوں کے لیے فیض بخش ہیں۔ عالم و فقیہ علامہ مرحوم کاشف الغطا اس بارے میں اس طرح سے فرماتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ان کی مادر گرامی کے بارے میں اگر قرآن مجید اس طرح سے تعریف و تمجید نہ کرتا تو عالم بشریت حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت و قداست کو درک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت و منزلت کو سمجھنے کے لیے انجیلوں کی طرف رجوع کرتے تو قلم بھی اسے بیان کرنے سے شرم کرتا۔ ایک خوبصورت ترین عبارت کی جسے قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے لیے بیان کیا ہے، وہ آپ کی مادر گرامی جناب مریم کے تعلق سے آپ کا احترام اور تواضع ہے۔ چنانچہ اسلامی روایات میں بھی ایک اہم ترین اخلاق کہ جس پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے اور اس پر تاکید کی گئی ہے، ماں اور باپ، خاص طور پر ماں کا احترام ہے، اور بچوں کو اس سے بے توجہی اور کسی بھی طرح کی سرکشی اور شقاوت سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ سورہ مریم کی آیت 32 میں خداوند عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کر رہا ہے، اور اس نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ کہ جس کی جانب قرآن توجہ دلا رہا ہے، آپ کا عبد ہونا اور خدا کا مطیع و فرما بردار ہونا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے کہ جس کے باعث آپ کے بارے میں جتنی بھی شرک آلود نسبتیں دی گئی ہیں وہ سب آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ سورہ مریم کی آیات 30 اور 31 میں ارشاد ہو رہا ہے، ناگہاں بچہ خود بول پڑا اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی رہوں بابرکت قرار دیا ہے، اور جب تک زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے۔ قرآن کریم اہل کتاب کے تصور کے برخلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں بلکہ بندہ اور ایسا بندہ متعارف کرا رہا ہے کہ جو خدا کا مطیع و فرما بردار ہے، اور صراحت کے ساتھ ہر قسم کی تسلیس اور کئی خداؤں کی پرستش اور شرک سے آپ کو مبرر و منزہ بتا رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام دیگر انبیاء و پیغمبران الہی کی طرح زاہد و عابد تھے اور خود کو دنیا کی چمک دمک سے دور رکھتے تھے۔ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ سر کے نیچے پتھر کا تکیہ رکھتے تھے، سخت اور کھردرا لباس پہنتے تھے، اور کھانے میں سالن کے بجائے بھوک، اور رات میں چراغ کی جگہ چاند کی روشنی، اور سردیوں میں سائے کے بجائے ان کے سر پر زمین کے مشرق و مغرب کا سائبان ہوتا تھا، اور زمین جو گھاس پھوس چوپایوں کے لیے اگاتی تھی وہ ان کے لیے پھل پھول کی جگہ تھی۔ اسی طرح امام کاظم علیہ السلام نے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان سے خالص ایمان کی مٹھاس کے بارے میں فرمایا، اے برے بندو، جس طرح تم گیہوں کو صاف کر کے اور اسے اچھی طرح پیس کر آٹا بناتے ہو تاکہ اس کا مزہ چکھ سکو اور وہ تم کو اچھا لگے، اسی طرح تم اپنے ایمان کو خالص اور کامل بناؤ تاکہ اس کی مٹھاس اور لذت کو حاصل کر سکو، اور آخر کار وہ تمہارے لیے مفید واقع ہو۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دیگر پیغمبران الہی کی طرح پروردگار کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے تاکہ انسانیت کو ابدی سعادت و کامیابی کی جانب ہدایت کریں۔ وہ معجزے کی طاقت اور تقوی و پرہیزگاری کی روح کے حامل تھے اور اپنے بچپن سے ہی ایک بالغ و عاقل شخص کی طرح گفتگو کرتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ وہ مردوں کو دم مسیحائی کے ذریعے زندہ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں کچھ دم کر کے حکم خدا سے اسے پرندہ بناتے اور اپنے دست مبارک سے اسے اڑا دیتے تھے۔ وہ پیدائشی اندھوں اور نابیناؤں کو بینا عطا کرتے تھے اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے اپنے پیغمبر کے جمال نورانی کی زیارت کرتے تھے جو ان کو بہت مہربان نظروں سے دیکھتے تھے۔ جی ہاں، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی آمد ہے تاکہ اقوام عالم ان کے لطف و کرم اور مہربانیوں کو اپنے دل میں جگہ دے کر اور تاغوت کے خلاف ان کے اقدامات سے سبق حاصل کر کے دنیا کو محبت و الفت کا گہوارہ بنائیں، اس دور کے یہودی علماء نے جو بدعتیں اور خرافات پھیلائیں ان کا مقابلہ کریں اور حقائق کو درک کریں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بارہا اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میرے بعد ایک پیغمبر مبعوث ہوگا جس کا نام احمد ہے اور وہ کتاب و شریعت کا حامل ہوگا۔ جی ہاں، پیغمبران الہی ایک دوسرے پیغمبر کی تصدیق کرنے والے تھے اور ان میں سے ہر ایک کا مقصد اعلیٰ ترین انسانی و معنوی اہداف کی جانب انسان کی ہدایت و رہنمائی کرنا تھا۔ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو صلیب پر لٹکایا گیا اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا، بلکہ خدا نے ان کو آسمانوں کی جانب اٹھا لیا ہے، اور جب منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور پر نور ہوگا تو اس وقت آپ بھی آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ سامعین، اس امید کے ساتھ کہ پروگرام آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا، ہمیں اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ ہمشہری، امریکہ پر ایران کا بڑا وار، پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات $25 ارب، حسن روحانی۔ روزنامہ جوان، ہر حماقت آمیز کے اقدام کے نتیجے کا ذمہ دار امریکہ کو سمجھیں گے، ٹرمپ کو ایران کا انتباہ۔ القدس العربی، شام ایئر ڈیفنس نے حما کے مضافاتی علاقے مصیف پر سینی فضائیہ کی جارحیت کا جواب دیا۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ قدس، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت پر ایک خصوصی مضمون، احمد کی آمد کے بشیر، عالم آل محمد کی زبانی۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت گزشتہ نبیوں نے دی تھی، آپ تشریف لائے تاکہ دین اور نعمت مکمل ہو سکے۔ آپ کی ولادت کی بشارت آسمانی کتب میں دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل توریت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھیجی گئی انجیل میں بھی رسول اکرم اور آپ کے ختم الرسل ہونے کا متعدد بار ذکر کیا گیا ہے، لیکن حالات کی تبدیلی اور انحراف کے نتیجے میں اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی گئی اور توحید پر بھی سوال یا نشان لگایا گیا۔ فرزند رسول اور خاندان نبوت کے آٹھویں چشم و چراغ حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت کو عیسائی رہنماؤں کے سامنے ثابت کیا۔ جب مامون کے دربار میں عیسیٰ بزرگ رہنما نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو خدا قرار دینے کی کوشش کی تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز اور روزہ رکھنے میں لاپرواہی برتتے تھے، تو عیسائی رہنما نے کہا ہے وہ اپنی باتوں کی خاطر مشہور تھے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ سوال پوچھ کر کہ وہ کس کی عبادت کرتے تھے، عیسائی بزرگ کو لاجواب کر کے خدا کی ویدانیت کو ثابت کیا۔ گارڈین، بورس جانسن سے بریگزٹ کو مکمل کر دیا، ایسی ڈیل جس سے کوئی بھی خوش نہیں ہے، اخبار لکھتا ہے۔ مضمون نگار نے لکھا ہے کہ بریگزٹ بنیادی طور پر ایک اقتصادی منصوبہ تھا ہی نہیں، دراصل 2016 کا انتخاباتی وعدہ تھا جسے مجبوراً پورا کیا گیا۔ یورپی یونین کا رکن رہنے کا عہد دیا تھا اور بریگزٹ کے حامیوں کو اس کا بخوبی علم ہے۔ مخالفین کی نظر میں بریگزٹ مہاجر مخالف احساسات، معاشی کمزوری اور سامراجیت کے دور کی یادوں کا ایک ظاہری چہرہ تھا۔ یورپی یونین کو چھوڑنا ایک ایسا سیاسی فیصلے کے تحت کیا گیا، نہ کہ اقتصادی پلاننگ کے تحت، جس کے مضر اثرات آئندہ برسوں اور مہینوں میں دکھائی دیں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، ہندوستان میں کووڈ کے 23,067 نئے کیسز، کل کے مقابلے میں 6.6% کمی۔ روزنامہ انقلاب، سی اے مخالف مظاہرین اور دہلی فسادات کے مقدمے لڑنے والے وکیل محمود پراچا کے دفتر پر چھاپا، کئی کلیدی اشیاء ضبط۔ روزنامہ جنگ، پاکستان مظاہر قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں تفصیل سے۔ روزنامہ سیاست، زرعی قوانین سے دستبرداری تک کسان گھر واپس نہیں جائیں گے، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ تنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک 29ویں دن میں داخل ہو گئی ہے، اور اس درمیان کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کر کے ایک ایسی یادداشت پیش کی اور مطالبہ کیا کہ جلد از جلد ان قوانین کو واپس لینے کے لیے اقدام کیے جائیں، کیونکہ یہ کسانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ صدر جمہوریہ سے ملاقات کے بعد راہل گاندھی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صدر جمہوریہ کے سامنے اپنی بات رکھتے ہوئے بتایا کہ یہ جو قانون بنائے گئے ہیں وہ کسان مخالف ہیں اور ان سے کسانوں مزدوروں کو نقصان ہونے والا ہے۔ کسانوں کی تحریک کو جائز ٹھہراتے ہوئے راہل گاندھی نے یہ بھی کہا کہ کسان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کسان تکلیف اور درد میں ہیں، کچھ کسانوں کی موت بھی ہوئی ہے، اگر آج یہ قانون واپس نہیں لیے گئے تو صرف کسی پارٹی نہیں بلکہ ملک کو نقصان ہونے والا ہے۔ روزنامہ خبریں، پی ڈی ایم اتحاد اپنی موت آپ مر گیا، استعفی دینے والے استعفوں سے بھاگ رہے ہیں وزیر اعظم، اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے۔ اسلام آباد میں حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم خود اختلافات کا شکار ہے، اپوزیشن احتساب سے بھی بھاگ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان پیسوں اور جائیدادوں کا حساب دیں۔ اجلاس کے شرکا نے کہا کہ مریم نواز نے پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کی ساکھ ختم کر دی ہے، آج بھی دو ایم این ایز نے بھی استعفیٰ دے دیا اور پھر غائب ہو گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کا دھاندلی سے متعلق بیانیاں جھوٹا ہے، اپوزیشن انتخاباتی اصلاحات میں سنجیدہ ہوتی تو سینٹ میں اوپن ووٹنگ کی مخالفت نہ کرتی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میثاق جمہوریت کی شرکت تیز سے بھی مکر رہی ہے، اس میں سینٹ الیکشن اور اوپن ووٹنگ سے کرانے کو کہا گیا تھا۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڡالتے ہیں۔ ارنا نیوز، 16.8 ملین ڈوز ویکسین کی خریداری کے لیے 20 لاکھ یورو مقرر کر دیے گئے سینٹرل بینک کے سربراہ۔ مہر نیوز، صحیحی ریاست کو تسلیم کرنے کے معاملے میں ریاض اور ابو ظہبی کا اسلام آباد پر دباؤ، انڈونیشیا اور پاکستان نے مسترد کر دیا۔ اور انتخاب نیوز ایجنسی، ٹرمپ کی جانب سے مارشل لا نافذ کرنے کا امکان بدستور موجود، پینٹاگون اور فوجی عہدیدار پریشان اور ہائی الرٹ پر۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. اب باپ سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ازدواجی زندگی میں باہمی عشق و محبت اور ایک دوسرے کے احترام کے تناظر میں گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ایران میں شادی کی بعض تقریبات پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. خاندان کے اندر باہمی پیار و محبت نہ صرف خاندانی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے لیے ستون کا کردار ادا کرتی ہے، بلکہ خاندان کی بقا اور ترقی کی ضامن بھی ہے. ماہرین سماجیات کے مطابق عشق گھرانے کی جان اور روح ہوتی ہے. محبت اور عشق کی ایک وجہ یہ ہے کہ عام انسانوں میں کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، اسے کسی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے مکمل کرے. اس تکمیل کے مرحلے میں عشق، پیار اور مہر و محبت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. انسان اور اس کا خاندان اسی وقت صحیح سمت میں ہوتا ہے جب وہ کمال اور ارتقاء کے مدارج طے کر رہا ہو. انسان جب مل جل کر ایک خاندان یا معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو انسان کی حقیقی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ فرد، خاندان اور سوسائٹی ترقی اور ارتقاء کا سفر اختیار کرے. مل جل کر رہنے میں انسان کی صلاحیتیں نکھرتی ہیں اور انسان کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا بھی اچھی طرح ادراک ہوتا ہے. اچھائی، برائی، خوشبختی، بدبختی، آرام و سکون، بدسکونی، تلخ و شیریں صورتحال، نیز رویے مشترکہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. انسان کا صحیح امتحان آزمائشوں اور مشکلات میں ہی ہوتا ہے. وہ تلخ اور سخت حالات میں دوسروں سے کیا رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کے فیصلے انسانی رویوں سے کس قدر متاثر ہوتے ہیں، یہ خاندان یا اجتماعی زندگی سے ہی پتہ چلتا ہے. دانشوروں کی نگاہ میں خاندان نہ صرف پرورش اور تربیت کی جگہ ہے بلکہ ایک فرد کی مطمئن اور آرام دہ پرسکون پناہ گاہ بھی ہے. ایک انسان معاشرے اور خاندان میں زندگی کے اطوار اور معاشرتی اقدار کو سیکھتا ہے اور اسے درک کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ان تمام امور سے بخوبی آشنائی کے لیے خاندان کے افراد کے درمیان باہمی عشق، عطوفت اور مہر و محبت لازمی جز ہے. ایران کے معروف دانشور سید مصطفیٰ محقق داماد کہتے ہیں، گھر اور گھرانے کی آبادی و ترقی نیز ازدواجی زندگی کے آغاز وغیرہ میں جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں ان میں بھی مہر و محبت اور عطوفت کا جذبہ نمایاں نظر آتا ہے. مثلا زوجین کے درمیان مہریے کا تعین، جس کا ایک مفہوم باہمی صدق و صفا بھی ہے. ڈاکٹر مصطفیٰ محقق داماد اپنی کتاب گھرانے کے حقوق میں لکھتے ہیں، اسلام میں نکاح کا معاہدہ صرف ایک قانونی معاہدہ نہیں بلکہ یہ ایک عاطفی، اخلاقی اور قانونی معاہدہ بھی ہے، جس میں عشق و علاقہ اور باہمی محبت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے. قدیم زمانے سے گھر اور گھرانے کی آبادی اور شادی خانہ آبادی کے لیے باقاعدہ نصیحتیں اور وصیتیں موجود ہیں، اور بزرگان نے کامیاب گھریلو اور خاندانی زندگی کے لیے باقاعدہ اصول اور حکمت عملیاں وضع کی ہیں. قدیمی ادویات میں گھر اور خاندان کے امور کو چلانے اور حکومت کے امور چلانے میں نمایاں فرق بیان کیا گیا ہے. ماہرین سماجیات بعض افراد کے اس فارمولے کو مسترد کرتے ہیں کہ خاندان بھی ایک چھوٹی ریاست ہوتی ہے، اور جس طرح ملکی ریاست کے لیے بعض اصول مؤثر ہوتے ہیں، گھر اور گھرانے کی ریاست کے لیے بھی وہی اصول کارفرما ہونے چاہیے. یا ایک اسٹیٹ اور ریاست کو سیکولر نظریات کی روشنی میں چلانے والے حکام دونوں خود ساختہ غیر فطری قوانین گھرانے پر نافذ کرنے کے درپے رہتے ہیں، جس سے خاندان کے استحکام کی بجائے گھر اور گھرانے کے نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دینی تعلیمات میں گھر اور گھرانے کے لیے جو اصول و قواعد رکھے گئے ہیں وہ اخلاقی اور مہر و محبت کی بنا پر ہیں. ان میں سختی کو نصیحت کے پہرائے میں بیان کیا جاتا ہے. شیخ الرئیس حکیم بو علی سینا اپنے ایک رسالے میں لکھتے ہیں، حقیقی اور اندرونی آرام و سکون ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کے درمیان مہر و محبت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. بو علی سینا مزید کہتے ہیں، انسان کو اپنے مال و اسباب کی حفاظت کے لیے وقت اور فرد چاہیے، اسے گھر اور رہائش چاہیے. یہ اچھی زوجہ ہوتی ہے جو اس عمل میں اس کی شریک ہوتی ہے، اور وہی اس کی بہترین ساتھی اور ہم نوا ہوتی ہے. بو علی سینا کی نگاہ میں ایک شائستہ، اور اہل زوجہ اپنے مرد کی خوشی غمی میں شریک، اس کے مال و اسباب کی محافظ، اس کی جانشین، اس کی امین اور اس کے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گھر میں مہر و محبت اور سلامتی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور اس کو قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے۔ سامن، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم ایرانی سوسائٹی میں شادی کی رسم و رواج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، شادی والے گھر میں اہل خانہ اور مہمان مختلف طرح کی آوازوں سے نیند سے بیدار ہوتے ہیں۔ دولہا دلہن کی سجی سجائی گاڑی مخصوص ہارن کے ساتھ دروازے پر کھڑی ہے، گھر کا صحن شادی کی مناسبت سے سجا ہوا ہے، رات کے جلائے گئے بلب اور ٹیوب لائٹس ابھی تک جل رہی ہیں۔ صحن کی صورتحال سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ رات کو اس صحن میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی تھی۔ میز پر پھلوں اور مٹھائیوں کی علامات موجود ہیں۔ شادی کی تقریب میں روایتی موسیقی اور بچوں کے شور شرابے کے آثار بھی گویا ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مہمانوں کی ایک بڑی تعداد کی موجودگی نے گھر میں شادی کے جشن کی رونق کو دوبالا کر دیا تھا۔ رنگ برنگے لباسوں میں بچوں اور خواتین کے لباس شادی کی رونقوں اور دلچسپیوں میں اضافے کا باعث بنے۔ داماد کے والد چند افراد کے ساتھ مل کر صحن کی صفائی میں مصروف ہیں، سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ داماد کی والدہ مہمانوں کے لیے ضروری انتظامات کر رہی ہیں۔ آج شادی کے بعد کا دوسرا دن، جسے ایران میں پاتختی کہا جاتا ہے، یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن دولہا اور دلہن کے عزیز و اقارب شادی شدہ جوڑے کے لیے تحفے تحائف لاتے ہیں۔ یہ رشتہ دار الگ الگ اپنا تحفہ دولہا اور دلہن کو دیتے ہیں۔ اس طرح شادی کے یہ خوشگوار لمحات تحائف کے تبادلے میں گزرتے ہیں۔ ایران میں شادی کی آخری رسم دولہا کی جانب سے دلہن کی والدہ کو سلام کرنے جانا ہوتا ہے۔ اس رسم میں دلہن کی والدہ کی طرف سے داماد کے پورے خاندان کو باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے اور پورا خاندان مل کر دلہن کی ماں کے پاس جاتا ہے۔ اس رسم میں دولہا اپنی ساس، جسے فارسی میں مادر زن کہا جاتا ہے، خصوصی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ وہ تحفہ دے کر حقیقت میں دلہن کی ماں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اس نے ایک اچھی بیٹی تربیت کر کے دولہا کو دی ہے۔ ایران کے معروف ماہر سماجیات ڈاکٹر آزاد آرامکی کہتے ہیں، ایرانی گھرانہ اپنی ساخت کے لحاظ سے ایک روایتی گھرانہ ہے، لیکن اس میں جدید چیزیں شامل ہوتی گئی ہیں۔ اس کا روایتی ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی شادی اب بھی ایک اجتماعی اور سماجی عمل ہے اور خاندان کے افراد مل کر اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اب بھی شادی کے عمل میں منگنی اور نکاح کا تصور موجود ہے، جو اجتماعی اور سماجی عمل ہے۔ گزشتہ دو عشروں میں ایران میں شادی کی تقاریب میں نئے عناصر ضرور شامل ہوئے ہیں، ماڈرنزم اور جدت بھی آئی ہے، اور اس میں واضح تنوع اور تبدیلی بھی محسوس کی جا سکتی ہے، کیونکہ تبدیلیاں فطرت اور عقلانیت کا حصہ ہی ہوتی ہیں۔ زوجین ذاتی اور اجتماعی مفاد کی روشنی میں شادی کے بندھن میں بندھے جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رائج نظام میں موجود کلچر کی ہی پیروی کریں۔ خاندان کو مستحکم کرنے کے لیے ثقافتی، سماجی اور اخلاقی اقدار کو اہمیت دینا خود خاندان کی بہتری پر منتج ہوتا ہے۔ ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ جب خاندان کے اندر بالخصوص میاں بیوی حد سے زیادہ یکسانیت اور بوریت کا شکار ہو جائیں اور تکراری اعمال سے زندگی بوجھل محسوس ہونے لگے، جس کے نتیجے میں اسٹریس اور باہمی اختلافات کے ابھرنے کا بھی اندیشہ ہو، تو ایسے عالم میں زندگی کے اندر تنوع، تبدیلی، رنگینی اور شیرینی پیدا کرنے کے لیے مختلف عوامل کے بارے میں سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ شادی کی ابتدائی مہر و محبت اور چاشنی اور شیرینی کو واپس لانے کے لیے تگ و دو ضروری ہونی چاہیے۔ ایسی صورتحال میں پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اپنے امور کی انجام دہی میں جدت اور تنوع کو اہمیت دی جائے۔ زندگی میں نیا جوش و جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس صورتحال میں میاں بیوی ایسے امور کو ترجیحاً انجام دیں جس میں فریق ثانی زیادہ خوش اور مطمئن ہوتا ہے اور اس کی خوشنودی اور قربت کا باعث ہوتا ہے۔ اس طرح کے پسندیدہ کاموں کی تعداد اور مقدار میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کی شیرینی اور مٹھاس میں اضافہ ہو۔ بعض اوقات گھر میں ڈیکوریشن کی تبدیلی، در و دیوار کو نئے رنگوں سے مزین کرنا، خوبصورت پینٹنگ اور دیدہ زیب پورٹریٹ بھی ماحول کی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں، جس سے انسانی طبیعت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میاں بیوی مل کر سیر و سیاحت کریں، نئی جگہوں پر جا کر اپنی زندگی میں تنوع پیدا کریں۔ یکسانیت اور اکتاہٹ کا ایک حل یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں اپنی پسندیدہ جگہوں، کھانوں اور کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ازدواجی زندگی کے ابتدائی خوشگوار ایام کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے مختلف اقدامات انجام دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بچوں کی ولادت کے بعد ازدواجی زندگی کامل ہو جاتی ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ میاں بیوی اپنی انفرادیت کو یکسر فراموش کر دیں۔ میاں بیوی کا مل کر سیر و سیاحت پر جانا، پسندیدہ ہوٹل سے کھانا کھانا یا ایک دوسرے کو سرپرائز دینا بھی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مل کر پیدل چلنا، آبشاروں کی سیر کرنا، مہم جوئی کے کام انجام دینا، نیچر کو قریب سے دیکھنا اور محسوس کرنا، نیز پسندیدہ موضوعات پر گفتگو کرنا بھی یکسانیت، اکتاہٹ اور بوریت کے خاتمے میں مؤثر ہوتے ہیں۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم افغانستان میں امن و امان کی صورتحال، قیام امن کی کوششوں اور ان کوششوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے جاری تعاون کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
افغان صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے تہران سے کابل واپس لوٹ گئے۔ انہوں نے تہران میں اپنے قیام کے دوران ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کے سیکرٹری علی شمخانی، وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف اور بعض دیگر ایرانی حکام سے ملاقات اور گفتگو کی۔ حمداللہ محب اور ایرانی حکام کے درمیان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ، ایران افغانستان تعاون کے جامع سمجھوتے، افغانستان میں قیام امن جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے افغان صدر کے مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ایک بار پھر تہران کے موقف کا اعادہ کیا کہ لاتعداد اشتراکات اور دیرینہ رشتوں کی وجہ سے افغانستان کو ایران کی خارجہ پالیسی میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان کی قانونی حکومت اور افغان عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایڈمرل علی شمخانی نے افغانستان میں داعش کی سرگرمیوں میں اضافے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس حوالے سے افغانستان کے عوام اور علاقے کے دیگر ملکوں کو جو خطرات لاحق ہیں ان کے تدارک کے لیے تمام ملکوں کو ہوشیاری اور باہمی تعاون سے کام لینا ہوگا تاکہ اس سرطانی پھوڑے کا خاتمہ کیا جا سکے۔ بعد ازاں ایران کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر کے درمیان ہونے والی گفتگو میں تہران کابل دلچسپی کے سبھی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کی قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی ایران کے وزیر خارجہ کو پیش کی۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وسیع البنیاد مذاکرات ہی افغانستان میں امن اور امان کے قیام کی ضمانت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کی حکومت اور اس ملک کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے افغانستان اور خطے کے دیگر ملکوں سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی ضرورت پر زور دیا۔ افغانستان کے مشیر قومی سلامتی حمداللہ محب نے پچھلے 40 برس کے دوران حکومت ایران کی جانب سے بھرپور حمایت اور ملت ایران کی جانب سے لاکھوں افغان مہاجرین کی بہترین میزبانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی حکومت اور عوام ایران اور ایرانیوں کی محبت، مہمان نوازی، انسان دوستی اور تعاون کو کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایرانی حکام کے ساتھ ملاقات اور صلاح و مشورے کی غرض سے منگل کے روز تہران پہنچے تھے۔
آج کے پروگرام میں ہم افغانستان کے حالات، امن و امان کی صورتحال، گزشتہ دنوں تسلسل کے ساتھ انجام پانے والے دہشت گردانہ حملوں، امن کے عمل کی صورتحال اور اس میں حائل رکاوٹوں، نیز افغانستان میں ترقی اور پیش رفت میں ایران کے تعاون کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار علمدار عباس زیدی، اور اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد سے۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے علمدار عباس زیدی سے جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ زیدی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس وقت افغانستان کے زمینی حالات کیا ہیں؟ وہاں پر امن و امان کی صورتحال کیا ہے؟
تو افغانستان میں لیکن جو زمینی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ وہاں پر بیرونی جو دہشت گرد جو فوجی ہیں ان کا وہاں پر موجود ہونا، رہنا، اور سب سے اہم سوال یہی اٹھتا ہے وہ یہ کہ جو یہ دہشت گرد فوجی، خاص کر امریکہ کے اور نیٹو کے، جو وہاں پہنچے تھے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے آئے ہیں، ہم یہاں پر جو ہے وہ سکون، لوگوں کی سکون کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان میں امن قائم ہوا ہے۔ آج جو افغانستان کے حالات ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بدتر ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی وقت افغانستان کے کسی بھی علاقے میں بم پھٹ جاتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اور عام عوام اس کا شکار ہوتی ہے۔ اور کچھ ابھی جو لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں راکٹ حملے ہو رہے ہیں، خاص کر وہاں کے جو وی آئی پی علاقے ہیں وہاں پر راکٹ حملے ہو رہے ہیں۔ اور یہ آپ نے ابھی اپنی بات بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ طالبان پہلے جو ہے وہ وہاں کی سارے ان حملوں کی ذمہ داری لیتا تھا، اور طالبان کو دہشت گرد مان کر، پوری دنیا نے تسلیم کیا تھا دہشت گرد گروپ، اس کو ہی مان کر ٹارگٹ بنا کر جو القاعدہ کے ساتھ جو ہے وہ مل کر کام کر رہا تھا، اس کے خلاف کاروائی کی گئی تھی۔ اب چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ نیٹو ہو، سب نے مل کر اس کے خلاف کاروائی کی تھی۔ لیکن مزاق خیز بات یہ ہے کہ آج اسی طالبان کے ساتھ بیٹھ کر امریکہ جو ہے، امریکہ بہادر جسے کہا جائے، وہ بات چیت کر رہا ہے، مذاکرہ کر رہا ہے۔ طالبان کا نقشہ جو ہے وہ کمزور پڑا، تو یہ امریکہ جو ہے اسی نے اپنی ہی سیاست کے ذریعے داعش، جو اس نے خود اس کے ذریعے بنایا گیا ہے، اس کو وجود میں لایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو سب سے زیادہ اگر کسی نے نقصان پہنچایا ہے، نہ طالبان نے اور نہ داعش نے، اس لیے کہ طالبان بھی جس کے اشارے پہ کام کر رہا تھا وہ امریکہ تھا، داعش بھی جس کے اشارے پہ کام کر رہا ہے وہ بھی جو ہے امریکہ ہے۔ تو جو نقصان پہنچانے کا اصل منبع جسے کہا جائے، جہاں سے نقصان افغانستان کی عوام کو، اور نہ صرف اس کا اثر افغانستان کی عوام پر پڑ رہا ہے بلکہ جو اس کے پڑوسی ممالک ہیں ان پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے، تو یہ تمام سازشوں کا، یہ تمام بد امنیوں کا، یہ تمام جو حالات جو ہیں وہاں کے غیر ہو رہے ہیں، اس کا پورا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں امریکہ ہے۔ اور جو زمینی حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ افغانستان میں سکون قائم نہیں ہوا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، اور اس درمیان ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے تہران میں مقیم بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب۔ خان صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام شرافت صاحب، جی بالکل۔
خان صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ بہادر نے 9/11 کے بعد جب افغانستان پر چڑھائی کی ہے نیٹو کے ساتھ مل کے تو بہت سے وعدے کیے تھے، لیکن مین یعنی بہت ہی جو بنیادی جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ یہ کہ دہشت گردی اور منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کو وہ ختم کریں گے۔ تو اگر دہشت گردی اور منشیات کے حوالے سے افغانستان کے حالات کو دیکھا جائے تو خاتمہ تو دور کی بات ہے، کیا اس میں کمی محسوس کی جا رہی ہے؟
جتنے پچھلے سالوں کی آپ جو ہے مین سٹریم ایون ویسٹرن میڈیا کی رپورٹس اٹھا کے دیکھ لیں تو 2000 جو ہے وہ یوں سمجھے کہ خصوصاً یہ پچھلے سالوں میں جو ہے یو ایس کی جو پہلے بھی افغانستان میں تو آپ نے دیکھا کہ 2001 سے جو ہے وہ انوائرمنٹ رہی ہے، لیکن جو آگے بڑھتے گئے تو امریکن ٹروپس جو ہے یا امریکن جو آرمی کے ہائی رینکنگ آفیسرز ہیں ان کی جو ہے نارکوٹک اور منشیات کی سمگلنگ اور اس میں جو ہے وہ کردار بڑھتا گیا، یعنی خود ایسے انڈیکیٹر اور کرائن و شواہد موجود ہے کہ یو ایس کے ہائی رینکنگ آفیسرز جو ہے وہ افغانستان میں جو ہے ملیٹنٹس گروپ کے ساتھ یا وار لارڈز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انٹرنیشنل نارکوٹک اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث رہے ہیں، اور یو ایس کی موجودگی میں وہاں پہ جو ہے وہ یہ دھندا اور یہ اس قسم کی جو ہے وہ انٹرنیشنل انلیگل ٹریڈ جو ہے وہ بڑی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ایون جو سامنے آئی تصویریں سامنے آئی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے ذریعے کہ یو ایس ٹروپس جو ہے وہ اس کا اوپیم اور دوسرے جو کھیت ہیں ان کے چکر لگاتے ہوئے دیکھے گئے یا ان کو سمیل کرتے ہوئے دیکھے گئے یا انہیں وہ ایک خاص قسم کی تسکین ملتی تھی یا وہ باقاعدہ وہاں پہ جو ہے وہ ایک قسم کی اس کو گارڈ کر رہے تھے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا ہے افغانستان میں کہ نیٹو فورسز اور یو ایس فورسز کا منشیات کی سمگلنگ میں انوالو ہونا۔ اس کے برعکس جو اسلامک ریپبلک ہے اس نے بہت یونائٹیڈ نیشن کی متعدد قراردادوں میں ایران کو اس لیے سراہا گیا کہ اس نے انٹرنیشنل منشیات کا جو ہے اس کو روک تھام میں جو کہ انٹرنیشنل روٹ پر ہے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کی روک تھام کی۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہوا ہے پاکستان کے سینئر تجزیہ نگاہ فوزیہ شاہد سے۔ جی فوزیہ، افغانستان کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ افغانستان میں جو بھی حالات ہوں گے اس سے اس کے جو قریبی ترین پڑوسی ممالک ہیں وہ متاثر ہوں گے، چنانچہ افغانستان میں جب بدامنی کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے تو اس سے سب سے زیادہ متاثر ایران ہوا ہے، پاکستان بھی ہوا ہے۔ افغانستان سے جب مہاجرین کا سیلاب وہاں سے لوگ نکلنا شروع ہوئے تو سب سے زیادہ پناہ گزین ایران میں آئے اور پاکستان میں آئے۔ ان حالات میں افغانستان میں قیام امن کی خواہش افغانستان کے پڑوسیوں میں زیادہ ہوگی یا ان ملکوں میں جنہوں نے افغانستان کو بدامنی اور دہشت گردی کے حوالے کرنے میں بنیادی کردار ادا کیا
ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل آپ کا جو سوال ہے اس میں کافی حد تک آپ کا جواب ہے کہ سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ پاکستان اور ایران ہوئے اور آج سے نہیں ہو رہے بلکہ ہم پچھلے 40 سال سے اور 41 سال سے ہم شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہیں، کیونکہ آپ کے سر پہ ایک ایسی طاقت بیٹھی ہے جو آپ کو کسی وقت بھی جو ایک میں اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ ایران کی جو امریکہ کی پالیسی ہوتی ہے وہ بڑی غیر یقینی ہوتی ہے، جب وہ آپ کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہے آپ کے سر پہ بیٹھ جاتی ہے آ کے تو اس کا کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کل کو کیا کرنا چاہے۔ دیکھیے بہت سنجیدہ بات یہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ دور دراز ہزاروں میل دور جا کے کیوں بنتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہاں کے وسائل کے حصول یا اس کے جو علاقے کے ممالک ہیں ان پہ رسوخ رکھنے کے لیے امریکہ اپنی پالیسیز یہ بناتا ہے۔ اگر ہم 9/11 کے بعد بھی دیکھتے ہیں، فرض کیا کہ ہم اسامہ بن لادن کی بات کر دیں، اب وہ ایک شخص جس کا سعودی عرب سے تعلق تھا اچانک جو فیصلہ کر لیا جاتا ہے افغانستان میں آنے کا تو کسی مقصد سے کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کے لیے افغانستان میں آگے، ان کا جو مقصد تھا وہ مکمل طور پہ ہمیں بالکل دکھائی دیتا ہے کہ وہی مقصد تھا جس مقصد کے لیے پہلے وہ 1979 میں آئے تھے. 1979 میں آپ نے دیکھا کہ ابھی ہیروئن کی منشیات کی بات ہو رہی ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے آنے کے بعد ہی تو وہاں سے یہ منشیات کا کاروبار ہوا تھا. وہاں سے آنے کے بعد ہی یہ ایک بہت بڑے اسلحے کا کاروبار ہوا تھا, جس کو کلاشن کوف کاروبار بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں, لیکن وہ ان کی موجودگی سے ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا. اب بھی جو 9/11 کے بعد امریکہ کی افغانستان میں جو موجودگی تھی, جس کے بارے میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 29 جو اس میں اس کے انخلا کے بارے میں بھی آ گیا, جو 29 فروری کو ایک فارمولا دیا گیا کہ امریکہ اپنی وہاں فوج نکال رہا ہے, یا اب یہ تھا کہ 25 دسمبر تک افواج نکالی جائیں گی, یا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جون تک افواج جو ہے وہاں سے نکالی جائیں گی. تو وہ ابھی تک اس کے وہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ عزائم مکمل نہیں ہوئے. اب اس کے عزائم وہاں مجھے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. اب مجھے عزائم دکھائی اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ چائنا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت, ایران کا تمام دباؤ کے باوجود اپنے ایک, میں سمجھتی ہوں کہ ہم ٹھیک ہے اس کو مستحکم نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک سٹیبل ضرور حکومت چل رہی ہے, اور سٹیبل جو ہے ان کی ایک سادی پالیسی بھی چل رہی ہے, اور اس کو ہم ایک سٹیبل یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکمرانی, ایک بہتر حکمرانی وہاں چل رہی ہے. اب وہ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ کسی طرح بھی امریکہ کو سوٹ نہیں کرتی. اب وہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ اس کی جو موجودگی ہے, میں تو ہمیشہ آپ ہی کے پروگرام میں بہت دفعہ میں کہہ چکی ہوں, اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یہ ایک خام خیالی ہوگی کہ ہم یہ سمجھے کہ امریکہ یہاں اپنے اتنے کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بڑی آسانی سے یہاں سے چلا جائے گا. یہ ہماری کافی حد تک خوش فہمی سے دکھائی دیتی ہے, وہ اپنے کچھ اور مقاصد جو ہے یہاں رکھ کے جائے گا.
بہت بہت شکریہ, ہم شکر گزار ہیں فوزیہ شاہد صاحبہ کے اور ڈاکٹر جعفر رضی خان کے, آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کے خیالات ملاحظہ فرمائے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ. Thank you.